अब आगे चलते हैं। قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون। سليمان علیہ السلام نے کہا نكروا لها اس کے معنی یہ ہیں کہ صورت بدل دو اس کے لیے عرشها اس کے تخت کی، انجان طریقے سے یا پھر صورت بدل کر اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو۔ ننظر ہم دیکھیں، اتا تبی کیا وہ ہدایت پاتی ہے، ام تکونو یا وہ ہے من الذین لا یہتدون ان لوگوں میں سے جو نہیں ہدایت پاتے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ آیت نمبر 41 سورت نمل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ملکہ جو ہے، ملکہ سبا، یہ بیت المقدس پہنچ گئی ہے، یمن سے یہ بیت المقدس پہنچ چکی ہے، فلسطین پہنچ چکی ہے۔ اب وہاں پہ اس کا استقبال ہوا ہے، وہ کس طرح وہاں پہ پہنچی ہے اس کی تفصیل قرآن یہاں بیان نہیں کرتا، بس اتنا پتہ چل رہا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات کے لیے ان کے محل میں جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ اور بلقیس جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچتی ہے تو اب جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کی عقل کا امتحان لیتے ہیں، اور یہاں پہ کیا لفظ استعمال کیا گیا، قالا، سلیمان علیہ السلام نے کہا نکرو لہا عرشہا، تو نکرو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جو نکرا ہے اس میں دو باتیں بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں، ایک جو ہے اجنبیت اور دوسرا ہے ناگواری، اور یہ تنکیر کی ضد جو ہے نا وہ تعریف ہوتی ہے۔ اور آپ کو جو ہے وہ یہ بات بھی پتا ہے، عربی زبان کا بڑا مشہور مقولہ ہے، تورف الاشیائی بے ازدادیہا، کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، تورف الاشیائی پہچانی جاتی ہیں اشیاء بے ازدادیہا، ضد کی جمع ہے ازداد، دعات سے آپ نے لکھنا ہے کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو اب میں نکے روح کو آپ پر واضح کرنا چاہ رہی ہوں، اور میں نے بتایا ہے اس کی ضد کیا ہے، تنکیر کی ضد کیا ہے، تعریف۔ تعریف کے معنی کیا ہوتے ہیں، آپ کسی کو جیسے پہچان لیتے ہیں، عرف سے ہے جانی پہچانی چیز، تو تبھی آپ اس کی پھر تعریف کرتے ہیں نا۔ تو تنکیر جو ہے اس کے معنی کیا ہے، کسی کو نہ پہچاننا، اجنبیت محسوس کرنا۔ اور جو ہے وہ یہاں پہ بھی کیا ہے، نکرو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کے معنی کیا ہے کہ اس کی حالت کو بدل کر ایسا کر دو کہ ملکہ سبا تخت کو پہچان نہ سکے، اس کو اس سے جو ہے وہ اس کی اس سے جان پہچان نہ ہو بلکہ اس کو اجنبیت لگے، یہ ہے یہاں پہ۔ والا نکرو لہا کہ اس کی جو صورت ہے اس کو بدل دو، اس کے تخت میں کچھ ہیر پھیر کر دو، کچھ پھیر بدل کر دو۔ تو یہ ہے جو بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہی ہے۔ اب کس کو کہی ہے، جو بھی ان کے جو تھے وہ قریبی لوگ تھے، جو ان کے درباری تھے، جو ان کے کارکن تھے، ان سے کہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رد و بدل سے پھر مراد کیا ہے، کہ اس کی جو وضع قطع ہے اس میں کچھ تبدیلی کر دی جائے، اور اس کے معنی کیا ہیں، کہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے تخت کے اندر جو ہے اس کی ظاہری جو شکل تھی یا ظاہری اس کی جو سجاوٹ تھی اس میں کچھ تبدیلی کر دی، تخت میں ایسی تبدیلی جس سے وہ پوری طرح پہچانا نہ جا سکے۔ تو کیوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حکم دیا، وہ یہ جاننا چاہتے تھے کیا وہ اتنی عقل مند ہے کہ وہ پہچان سکے کہ یہ اس کا تخت ہے یا کسی اور کا۔ تو دراصل یہ جو تبدیلی تھی، کہتے ہیں کہ آپ کے جو کاریگر تھے انہوں نے کچھ ہیرے جوہرات اکھیڑے ایک جگہ سے اور دوسری جگہ لا کر فٹ کر دیے۔ ظاہری طور پر اس کا تخت جو تھا وہ بہت ہی قیمتی تخت تھا، بڑی اس میں جو ہے وہ خوبصورت اس کی بناوٹ تھی، اور جو آپ کے کارکن تھے انہوں نے اس تخت کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کر دی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب تبدیلی ہو گئی تو ننظر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں آتا تدی اسے ہی بات تک پہنچتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے. یہ جو فکرہ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اچانک اپنے ملک سے اتنی دور اپنا تخت موجود پائے گی، وہ اس بات کو سمجھ جاتی ہے یا نہیں سمجھتی کہ کیسے اس کا تخت جو ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ پہنچ گیا. اور اس کا تخت جو تھا وہ اتنی دور پہنچنا کوئی آسان تھوڑی تھا، اتنی دور کہ جو ہے وہ اچانک اس کا تخت جو ہے وہ پہنچ گیا، تو کیسے پہنچا؟ کہتے ہیں کہ اصل بات کیا تھی کہ اس نے تخت جو تھا وہ بہت سے جو ہے وہ کمروں کے آگے اور ایک ایسی جگہ پر رکھا ہوا تھا جس کے ساتھ بہت سے پہرے دار بھی تھے، ہے نا. تو ایسا نہیں تھا کہ ایک دم جو ہے کوئی اس کے تخت کو پکڑتا اور اٹھا کر جو ہے وہ یہاں لے آتا. وہ تخت جو تھا وہ قیمتی تھا اور ویسے بھی وہ حفاظت میں تھا، تو اس لیے جو ہے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے کہ نہیں، ہدایت پاتی ہے کہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر اس جملے کا کہ اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھنے کے بعد وہ پھر بھی مطیع ہوتی ہے یا گمراہی پر قائم رہتی ہے، کیونکہ یہ معجزہ ہے تخت بلقیس کا، یہ معجزہ ہے کہ اتنی دور سے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں وہ پہنچ چکا ہے. اور پہنچا بھی کیسے ہے کہ جب وہ اپنے محل سے نکل گئی تاکہ وہ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرے، تو ہوا کیا کہ پیچھے سے پھر ان کا تخت جو ہے اس کا اٹھایا گیا، اور اس کے آنے سے پہلے وہاں پہ وہ موجود ہے. تو عام بندہ تو ایسا نہیں کر سکتا، تو یہ کیا تھا؟ یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے وہ کارنامہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا کیا تھا جو لوگ ان کے مطیع تھے اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت سے نوازا تھا، تو یہ سارا اس کا جو تھا وہ اظہار تھا. تو اس لیے جو ہے اب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات بتا رہے ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے توحید اختیار کرتی ہے شرک کو چھوڑ کر، اب بھی وہ بات کو سمجھتی ہے کہ نہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ملکہ سبا جو ہے وہ کیوں اس نے یمن کے علاقے کو چھوڑا، کیوں بیت المقدس تک کا سفر کیا؟ پہلے تو اس نے مانا نہیں اس بات کو، وہ مطیع نہیں ہوئی. نمبر دو، اس نے تحفے تحائف بھیجے. تو کہتے ہیں کہ جب اس کے سفیر واپس آئے تو انہوں نے بھی تعریف کی ہوگی، یہ لگتا ہے کہ انہوں نے تعریف کی ہوگی، بتایا ہوگا کہ کیا ان کی شان و شوکت ہے، کیا ان کا جاہ و جلال ہے، کس طرح کی ان کی حکومت ہے، کیسی امارت ہے، اور ان کو تحفے تحائف ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس چیز نے بھی اس کو، اس کے وزیروں کو جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ متاثر کیا. اور جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کو یہ بات سمجھانا چاہتے تھے کہ میں جو ہے وہ واقعی اللہ کا نبی ہوں، میں عام دنیا دار بادشاہ نہیں ہوں. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں توحید کے راستے پر، ملکہ سبا بھی وہ راستہ جو ہے وہ اختیار کر لے. ملکہ سبا جو ہے وہ جو شرک کرتی ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اس کو جو ہے وہ چھوڑ دے. تو اس لیے جو ہے اب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کا جو ہے وہ امتحان لیتے ہیں، ہے نا. تو یہ تھا مقصد، تخت لانے کا مقصد ملکہ کو ہدایت دینا تھا، ہدایت کی طرف لانا تھا. ہدایت تو اللہ دیتا ہے، ہدایت کی طرف لانا تھا، نہ کہ تخت پر قبضہ کرنا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. فلما جاءت، پھر جب ملکہ آئی، پھر جب ملکہ حاضر ہوئی، قیلا، تو اسے کہا گیا، اسے سوال پوچھا گیا، اہاکذا عرشک، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر آ کیا، ہا قضا، کیا اسی طرح کا ہے؟ عرشک، تیرا تخت، تیرا عرش. قالت کأنہ ہوا، ملکہ نے کہا گویا کہ وہی ہے. اب یہاں پر جو ہے کیا بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں کس طرح سے بات اس کے سامنے رکھتے ہیں، بڑے ہی محتاط انداز میں، بڑے ہی خوبصورت انداز میں. اور بڑا ہی عقل مندانہ سوال اس کے سامنے کرتے ہیں، کیونکہ وضع حیات میں کچھ تبدیلی تو تخت کے آگے تھی، اب صاف الفاظ میں جو ہے وہ اسے یہ نہیں کہتے کہ یہ تیرا تخت ہے کہ نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ یہ نہیں پوچھتے کیا یہ تیرا تخت ہے، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اور وہ جواب دیتی ہے گویا کہ وہی ہے، گویا کہ وہی ہے. اب یہ بھی صاف الفاظ میں جو ہے پوچھتے نہیں کہ کیا یہی تیرا ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، چونکہ وہ اپنی چیز کو پہچان لیتی ہے، اور انسان اپنی چیز جو اتنے عرصے سے پاس ہوتی ہے اس کو پہچان لیتا ہے نا، تو اس کو پہچان لیتی ہے اور اپنے ہونے کی نفی بھی نہیں کرتی اور اپنے ہونے کا اثبات بھی نہیں کرتی، بلکہ کس طرح سے بات کرتی ہے، گویا وہی ہے. یعنی اس میں اقرار ہے نہ نفی، بلکہ نہایت محتاط جواب ہے. قالت کانہ ہو، گویا کہ یہ وہی ہے. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے کہ ملکہ جو ہے وہ بڑی عقل مند ہے اور وہ پہچان جاتی ہے اور کہتی ہے وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے. وَقَدْ أُوتِينَ وَأُوتِينَ، یہاں پہ قد نہیں ہے، وَأُوتِينَ الْعِلْمَ، اور ہم کو علم دیا گیا، من قبلها، اس سے پہلے، یہ جو تخت کا واقعہ ہے اور میرا محل میں آنا ہے، اس سے پہلے ہی ہمارے پاس علم آ گیا تھا، ہم سمجھ گئے تھے، ہم مان گئے تھے، ہم نے اقرار کر لیا تھا. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے کہ ملکہ جو ہے وہ صاف صاف الفاظ میں یہ اعتراف کرتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت کا، ان کی شوکت کا، ان کا جو جلال ہے، اور کہتی ہے کہ اس کا علم ہمیں پہلے بھی ملا تھا، ہم قلبی طور پر مطیع ہو گئے ہیں اور ہو رہے تھے. من قبلہا کا مطلب کیا ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ جو معجزہ ہے نا تخت کا، اس سے پہلے ہی ہم مطیع ہو رہے ہیں، ہم مان رہے تھے اس بات کو، کیونکہ جو سفیروں نے جا کے رپورٹ دی، جو آپ کا خط تھا جو غیر معمولی طریقے سے آپ تک پہنچا تھا، خط کا جو مضمون تھا، جس طرح سے وہ سٹیمپ تھا، تو مختلف تھا سارا انداز نا. کیا کہتی ہے، وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، کہ ہمیں، ہم پہلے ہی اس واقعے سے پہلے ہی ہمیں علم دے دیا گیا، ہم جان گئے تھے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم نے سر اطاعت جو تھا وہ جھکا دیا تھا. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے، ہم مان گئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہم آپ کے جو ہے وہ مطیع فرمان جو تھے وہ ہو گئے. اچھا، ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو آیت نمبر 42 کا یہ حصہ ہے نا، وَأُوتِينَ الْعِلْمَ، یہ حضرت جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا قول ہے، ملکہ سبا کا نہیں ہے. ایک رائے یہ بھی ہے. پھر اس کا مطلب کیا ہوگا، جب ملکہ یہ کہتی ہے گویا کہ یہ وہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا یہ قول ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی یہ علم دے دیا گیا تھا کہ ملکہ سبا تابع فرمان ہو کر حاضر خدمت ہوگی. وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اب بہت سی باتیں ہوئی ہوں گی، ان میں سے ایک بات کیا ہے، ہمیں پہلے ہی بات یہ بتا دی گئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتا دی تھی، یہ جو تخت کا معجزہ ہے یا یہ ملکہ سبا کا بیت المقدس تک پہنچنا، اس سے پہلے ہی ہمیں یہ بات جو ہے وہ بتا دی گئی تھی کہ ملکہ سبا تابع فرمان ہو کر جو ہے وہ آئے گی، ہے نا، ہم مسلم ہو چکے تھے. تو گویا کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ ملکہ سبا کا قول ہے، اور دوسرا قول ہے کہ یہ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگلی آیت سے کیا بات پتا چلتی ہے، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، وَصَدَّهَا، اور اس کو روک رکھا تھا، اس کو روک رکھا تھا، یعنی کس چیز سے روک رکھا تھا، ایمان لانے سے، جس چیز نے روک رکھا تھا، وَصَدَّهَا، اور اس کو روک رکھا تھا، مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، जिसकी वो इबादत करती थी, है ना, तो उन बुतों ने उसको रोक रखा था बिंदु निल्ला के, वो जो है क्योंकि वो अल्लाह के सिवा जिन माबूदों को पूजती थी ना, उन माबूदों ने उसको तौहीद इख्तियार करने से रोक रखा था। तो यहाँ पे क्या बात हमें से पता चलती है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं, यहाँ पर जब वो मौजा देखती है तो एक इसका तर्जुमा जो है वो क्या किया जाता है कि गोया ने, गोया के उसको रोक रखा था, वसद्दहा उसको रोक रखा था, मलका सबा को रोक रखा था, माँ, माँ क्या है, वो माबूद जिसकी वो पूजा करती थी, माँ कानत ताबुदु जिसकी वो पूजा करती थी, यानी उन बुतों की जो वो पूजा करती थी या अपने अबाओ अजदाद की जो रस्मों की पूजा करती थी, उसके अबाओ अजदाद के हाथ से ऐसा होता चला आ रहा था कि वो लोग सूरज की पूजा करते थे तो वो भी पूजा करती थी, वो बुतों की पूजा करते थे तो वो भी पूजा करती थी, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के सिवा वो जिन माबूदों की इबादत करती थी उन माबूदों ने उसको ईमान लाने से रोक रखा था। इन्नहा कानत मिन कौमिन काफिरीन, और बेशक वो एक काफिर कौम से ताल्लुक रखती थी। तो चूंकि अब यहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो ये बात बता रहे हैं कि क्यों क्यों वो जिद्दी थी, क्यों वो कहना नहीं मान रही थी, क्यों उसने अताअत इख्तियार नहीं की, यहाँ पे उसकी पोजीशन जो है उसको वाजे किया जा रहा है कि असल बात ये है कि वो काफिर कौम में पैदा हुई थी, होश संभालने के बाद उसने क्या देखा कि लोग जो हैं वो बुतों के आगे सजदा करते हैं, सूरज को पूजते हैं, तो ये चीज उसके रास्ते का हिजाब बन गई, रुकावट बन गई। और जब वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जो है वो मिलती है और वो मौजा देखती है तो ये फिर रुकावट जो है वो हट जाती है, उसकी आंखें जो हैं वो खुल जाती हैं। तो ये बात जो है वो अहम है। तो बाज लोग जो हैं वो क्या बताते हैं कि ये जो है ना ये अल्लाह ताला का कॉल है कि उसे अल्लाह की इबादत से जिस चीज ने रोक रखा था वो गैर अल्लाह की जो इबादत करती थी, इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वो काफिर कौम से ताल्लुक रखती थी, और ये किसका कॉल है, अल्लाह ताला का। तो तौहीद की हकीकत से बेखबरी जो है ना उसकी बड़ी वजह काफिर कौम में पैदाइश, उसमें पलना भरना, और फिर इसी तरह सूरज की जो है वो पूजा करना। तो अल्लाह ताला उसकी पोजीशन है उसको वाजे कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक कॉल और भी है, ये जो सद्दहा है ना, यहां का फाइल जो है बाद वो कहते हैं कि उसको रोक दिया था सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए, कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको रोक दिया कि वो गैर अल्लाह की इबादत न किया करे, वसद्दहा और उसको रोक दिया, किसने रोका उसको, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, मा कानत ताबुदू मिन दूनिल्लाह के अल्लाह को छोड़कर वो जिसकी इबादत करती थी ना, जब वो सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिली उसने मौजा देखा तो इस चीज ने उसको सूरज की पूजा से अबाउजदाद की रस्मों की पूजा है या तौहीद को छोड़कर जो वो शिर्क कर रही थी उससे जो है वो रोक दिया, किसने, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। तो अगर जो है वो सद्दहा जो है, अगर आप जो है वो ये समझती हैं कि ये अल्लाह ताला का कॉल है, अल्लाह ताला इस पोजीशन को उसकी को वाजे कर रहे हैं, तो फिर उसको किस चीज ने रोका, बुतों ने रोका कि वो अल्लाह की इबादत ना करे क्योंकि वो काफिर कौम से ताल्लुक रखती थी। अगर आप ये कहती हैं कि ये कॉल है, जैसे हम एक राय जो है मुफस्सरीन की उसको मानते हैं कि उसको रोका था सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, फिर इसके मानी क्या हो जाएंगे, हाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको जो है वो तौहीद की दावत दी, तो یہ ہے کہ اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی، یقیناً وہ کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ تو بہرحال یہ ایک علمی بات تھی، آپ کی اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور ویسے بالکل کلیئر بھی ہے نا، بت روک رہے تھے اس لیے وہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ نہیں کرتی تھی، اس کی وہ سورج کی جو پوجا کرتی تھی وہ کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی، اور جن کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کو چھوڑ کر، اس وجہ سے وہ اڑی بھی تھی اس پر اور وہ اللہ کے آگے جھکتی نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اتنا عرصہ تو ایسے کرتی رہی، پھر کس چیز نے اس کو روکا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت نے، ان کے معجزے نے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اس پر اثر کیا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم حکمت سے اتنی متاثر ہوئی کہ قلبی طور پر وہ مطیع ہو گئی، اب عملی طور پر ابھی نہیں تھی، قلبی طور پر وہ مطیع ہوئی، اور پھر جو ہے وہ گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اور ان بتوں کو چھوڑ دیا، اور وہ جو قومی زنجیریں تھیں، قومی جو رابطے تھے، خاندان کے جو رسم و رواج تھے ان کو توڑ دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہو گئی، وہ ایمان لے آئی۔ تو اس سے یہاں سے عمل کے لیے ہمارے لیے کیا اصول ملتا ہے کہ ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ کافرانہ ماحول میں تھی تو کفر کرتی رہی اور شرک کرتی رہی، اور اپنے خاندان کی جو رسم و رواج تھے، جو طور طریقے تھے، اس کو نبھاتی رہی۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملی، ان کا خط پڑھا اور سفیر ان کے پاس سے واپس گئے، تو پھر کیا ہوا کہ ماحول کا اس کا بھی اثر ہوا، تو راستے کے جو بھاری پتھر تھے اس کو وہ ہٹانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ چیز ہوتی تو بڑی مشکل ہے، اور خاص طور پر کوئی لیڈر، کوئی سیادت کرنے والا، قیادت کرنے والا، ان کے لیے تو یہ چیز ڈبل مشکل ہو جاتی ہے نا، کیونکہ اگر وہ چلتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، لوگ ان کے غلام بن جاتے ہیں، اگر وہ سیدھے راستے پر چلنے لگتے ہیں، ٹھیک راستے پر، ہدایت کے راستے پر، پھر بھی لوگ چونکہ وہ لیڈر ہوتے ہیں نا، لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ تو یہ ہے بات کہ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، کہ وہ ایک کافر قوم سے جو ہے وہ تعلق رکھتی تھی۔ قیلا لہا، کہہ دیا گیا اس سے، فائل کا پتہ نہیں چل رہا کیونکہ قیلا جو ہے وہ ماضی مجھول ہے، اسے کہہ دیا گیا، اُدْخُلِ السَّرْحَ، کہ داخل ہو جاؤ محل میں، عام محل نہیں بلکہ سر، کون سا محل ہے؟ جو نقش و نگار سے مزین ہے، نقائص سے پاک ہے اور بلند بھی ہے، بہت خوبصورت محل میں اس کو کہا گیا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ محل کس کا محل تھا؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تھا وہ محل تھا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادموں کی طرف سے ملکہ سے یہ درخواست کی گئی کہ وہ محل کے اندر تشریف لے کے جائیں، اور یہ محل بھی عام محل نہیں تھا، شیش محل تھا۔ شیش محل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شیشے کا بنا ہوا۔ اب ہوا کیا، فلما رأته، پھر جب اس نے جو اس کو دیکھا، فلما، پھر جب، رأته، جب اس نے اس کو دیکھا، رآ نہیں آیا، رأت آیا ہے، ماضی کا جو ہے وہ، چونکہ وہ عورت تھی نا تو تا آیا ہے۔ ہو کس کو دیکھا؟ سرح کو۔ جب اس نے اس محل کو دیکھا، حسبت ہو، تو پھر کیا ہوا؟ اس نے گمان کیا، وہ سمجھی، لجتن، لجتن کے معنی کیا ہے؟ کہ یہ پانی کا حوض ہے، اور لجا جو ہے دراصل کہتے ہیں گہرے پانی کو، یا حوض کو کہتے ہیں، یا وہ جگہ جو درمیان میں ہوتی ہے، جیسے سمندر میں پانی میں وہ جگہ جو بڑی درمیان میں ہوتی ہے، تو اس کی گہرائی کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ لجا کہا جاتا ہے، یعنی دریا میں بڑا پانی، پانی کا حوض۔ تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ پانی کا حوض ہے، اس نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہے گہرا پانی ہے، اور کشفت، اور کشفا کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ کھولنا، ہٹا دینا، اور ان بھی آ گیا نا، کشفت ان ساقیہا، اور اس نے جو ہے اٹھا لیے، ہٹا دیے، ساقیہا، اپنی دونوں پنڈلیوں سے، یعنی گویا کہ اس نے اپنی پنڈلیوں سے پائنچے اٹھا دیے، या फिर आप ये कहें कि इसने अपनी पिंडलियां खोल दी, तो इसके मानी क्या है कि अब जब उसने ये समझा कि ये तो बहुत ज्यादा गहरा पानी है और उसने जो है उसने सोचा मैं पानी में दाखिल होने लगी हूं, तो पानी में दाखिल होते ही क्या करता है इंसान, फौरन अपने पैंचे ऊपर चढ़ाता है कि कहीं पानी उसको जो है वो लग ना जाए। तो इस सिलसिले में मुफस्सरीन जो है वो क्या बताते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शफाफ शीशे का एक महल तामीर करवाया था, इसके नीचे पानी बहता था और पानी पर शीशे की छत थी, इस पानी में मछलियां और दूसरे पानी के जानवर रखे गए थे। अब जब मलका बिल्किस वहां पहुंची तो उसे जब कहा गया कि आप महल में तशरीफ ले जाइए और वहां पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर रौनक अफरोज भी थे, अब जो ही उसने कदम आगे रखा उसे देखकर वो समझी कि ये हौज है और ये क्या है कि ये इंसान की फितरत है, बिल्कुल फितरी अंदाज में जो है उसने क्या किया कि अब आप खुद ही सोचें कि सहन है और शीशे का बना हुआ है लेकिन शीशा जो है उसमें से गहरा पानी का हौज मालूम हो रहा है, पानी लहरें मार रहा है, कैफियत ही कुछ ऐसी थी ना जैसे आप देखें कि दूर से जो है वो आप रेत का तोदा देखती हैं तो क्या है शराब है ना, ऐसा लगता है रेत का तोदा दूर से कि ठाठे मारता हुआ पानी है, तो उसको भी जो है वो क्या लगा कि ये जो है ये ठाठे मारता हुआ पानी है, तो उसने अपने पैंचे थे जो थे वो ऊपर हटा लिए, तो साकेन है ये साकेन है और नून जो है ना तस्निये का वो यहां से जो है वो गिर चुका है, यहां से हट चुका है। तो इसके मानी क्या है कि दोनों पिंडलियों से उसने कपड़ा जो है वो हटा दिया। फिर अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं काला, उसको कहा, किसने कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, इन्नहु सरहुन, कि ये एक महल है नक्शो निगार से बना हुआ बड़ा खूबसूरत जो है ये महल, ये एक महल है, मुमर्रदुन, मुमर्रद जो है आप पहले भी इस बात को समझ चुकी हैं कि यहां पे मीम इसके शुरू में आई है ना, और मुमर्रद जो है इसके मानी क्या है कि असल में मीम रा दाल जो है यानी ऐसा जिसमें कोई खैर ना हो, यानी साफ चिकना घड़े घड़े में पत्थरों का बना हुआ ये मुमर्रद, यानी ऐसा महल जो साफ चिकने घड़े हुए पत्थरों से बनाया जाए उसको मुमर्रद कहते हैं ना। तो जैसे वो बच्चा जो खुश शक्ल हो, अभी उस पर दाढ़ी नहीं आई तो अब आप देखो उठती हुई जवानी भी खूबसूरत होती है ना, अभी दाढ़ी नहीं आई, इसी तरह से जो है वो दरख्त जिस पर अभी पत्ते तो नहीं आए लेकिन वो भी बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा हो रहा होता है। तो मुमर्रद जो है इसके मानी यहाँ पे क्या है, ये जड़ाओं के मानी में है, इसको आप नोट कर लें, मुमर्रद यहाँ पे तामीर या जड़ाओं के मानी में है कि ये शीशों का बना हुआ जड़ा हुआ महल है, ये शीशे का चिकना महल है, मिन कवारीर, तो क्या है कवारीर, हाँ तो ऐसा शीशा अब वो भी मुजयन हो, वो भी नक्शो निगार वाला हो, तो इससे आप अंदाजा कर सकती हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये शीशे का चिकना महल है या शीशे का चिकना फर्श है, उसके शीशे के जो नक्शो निगार वाला शीशा है उसके जड़ों से तैयार किया हुआ जो है ये महल है। आलत वो पुकार उठी, रब इन्नी जलम तू नफसी, ए रब मेरे, इन्नी जलम तू नफसी, मैं आज तक अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म करती रही, व असलम तू मा सुलेमान लिल्लाह रब्बिल आलमीन, और अब मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की अतात कबूल कर ली। और मेरी प्यारी बहनों यहाँ पे ये मलका सबा का दूसरा इम्तहान था, पहला इम्तहान जो था वो मलका सबा का कौन सा था, तख्त की सूरत बदल कर उसके सामने रखी गई कि वो उसको पहचानती है कि नहीं, ये उसकी अकल का इम्तहान था। अब दूसरा इम्तहान जो है वो पानी के हौज से किया गया, और अब आप देखें कि यहां पर जो है वो शीशे के सहन को पानी का लहरें मारने वाला गहरा हौज समझकर उसने गलती खाई है ना। तो इसका क्या मतलब है, आप इस पे जरा गौर करें कि पानी अगर लहरें हैं उसके अंदर और वो ठाठे मार रहा पानी है, तो पानी के अंदर क्या होती है? एक चमक दमक होती है, एक आबोताब होती है। बिल्कुल इसी तरह से अब सूरज की भी तो चमक दमक है ना, जाहिरी तौर पर वो नजर आता है, उसमें एक आबोताब है। तो उसको लोगों ने जब उसको माबूद समझा, तो ये भी माबूद समझकर उसकी इबादत करती रही। यानी पानी जो था वो पानी ऊपर तो शीशा था, लेकिन उसने क्या समझा कि गोया के पानी ही में पांव रख रही है ना। तो इतना अरसा वो सूरज की पूजा करती रही उसको असल माबूद समझकर, और वो असल माबूद तो था नहीं, गोया के वो पानी का हौज था। समझ आई बात की आपने हासिल किया इस पॉइंट को कि नहीं? तो असल बात क्या है कि शीशे के सहन को पानी का लहरें मारने वाला गहरा हौज समझकर जो उसने गलती खाई, इसी तरह मैं और मेरी कौम जो थी वो सूरज की चमक दमक देखकर, उसको चमकता हुआ देखकर जो है उसको माबूद समझने लगी। ये थी हमारी गलती। قالت رب إني ظلمت نفسي, ऐ मेरे रब मैंने जो है अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म किया। अब आप देख लीजिए कि ये बात बड़ी अहम है कि अब मलका की आंखें पूरी खुल गई। होता है ना कि हर आजमाइश में हर इम्तहान में थोड़ी सी समझ आती है, लेकिन फिर आप दोबारा उसी में चले जाते हैं। तो पहली चीज क्या थी? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत। दूसरी चीज क्या थी? हदियों को रद्द करना, तोहफे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कबूल नहीं किए। इससे भी मलका ने समझा कि ये बादशाह किसी और ही तर्ज का है। तीसरी चीज क्या थी कि वो जो सफीर गए थे ना, कहते हैं कि उन्होंने जाकर मलका को बताया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में उनकी हिकमत, उनकी मुत्तकियाना जो जिंदगी थी, जब उन्होंने सफीरों ने जाकर बताया, वो इतनी मुतासर है, उसने कहा कि मुझे खुद जाकर उससे मुलाकात करनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना कि ये कॉल है कि हम तो पहले ही मान गए थे और हम तो मुसलमान हो गए थे। चौथी चीज क्या थी? अजीमुशान उसका जो तख्त था, आनन फानन मारिफ से बैतल मकदस तक पहुंच गया। मारिफ क्या था? उसके दारुल हुकूमत का नाम यमन के। अब मलका को मालूम हो गया कि इस शख्स की पुश्त पर अल्लाह की ताकत है। और आखिरी चीज क्या थी कि उसने ये देखा कि ये शख्स जो है अल्लाह ने इसको इतनी दुनिया दी है, इतना तायुश, इतना समाने ऐश, इतने शानदार माल में ये शख्स रहता है, और किस कदर गुरूर नफ्स से ये पाक है, कितना खुदा तर्स है, कितना नेक है, किस तरह बात बात पर इसका सर जो है वो अल्लाह के आगे शुक्रगुजारी के लिए झुका जाता है। इसकी जिंदगी जो है वो दुनियादार जो लोग होते हैं या दुनियादार जो बादशाह होते हैं उसकी जिंदगी से इसकी जिंदगी कितनी मुख्तलिफ है। यही चीज थी जिसने उसको कुछ पुकारने पर मजबूर कर दिया, और उसकी जबान से क्या निकला? रब इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ऐ मेरे रब आज तक मैं अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म करती रही। وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, और अब मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की अताअत जो है वो उसको कबूल कर लिया। तो आप ये बात याद रखें कि एक तरफ उसके पास था जो ईरान के और दुनिया के जो बादशाह थे, एक तरफ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास उनका जो था वो जाहो जलाल था, उनकी शान और शौकत थी, है ना, और दूसरी तरफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अब्दियत का जमाल था कि वो अल्लाह के बंदे थे, है ना। तो अब्दियत के जमाल के साथ अगर किसी के पास शहाना जमाल हो, जलाल हो, तो फिर तो कोई खराबी नहीं है ना, है ना। असल बात ये, तो अब आप एक बात और जो है आप सुने कि मलका के बारे में तौरात में क्या लिखा है कि मलका किस तरह से आई, और उसके तासुरात का जिक्र तौरात में इस तरह से है, اور جب سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان علیہ السلام کی شہرت سنی تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے، اور وہ بہت بڑی جلوں کے ساتھ یروشلم آئی، بیت المقدس۔ جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو اس نے ان سب باتوں کے بارے میں جو اس کے دل میں تھی اس سے گفتگو کی۔ سلیمان علیہ السلام نے ان سب کا جواب دیا، اور جب سبا کی ملکہ نے سلیمان علیہ السلام کی ساری حکمت اور اس محل کو جو اس نے بنایا تھا، اور اس کے دسترخوان کی نعمتوں، اور اس کے ملازموں کی نشست، اور اس کے خادموں کی حاضر باشی، اور ان کی پوشاک، اور ان کے ساتھیوں، اور اس سیڑھی کو جس سے وہ خداوند کے گھر کو جاتا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی۔ تو اب کیا ہے، کہتی ہے کہ تب تو میں نے وہ باتیں قبول نہیں کی، باور نہ کی، جب تک خود آ کر اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ نہ لیا، اور مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا، کیونکہ تیری حکمت اور اقبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی بہت زیادہ ہے۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ، اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم جو تیرے برابر تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری حکمت کی باتیں سنتے ہیں۔ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا خوشنود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا۔ اور اس نے بادشاہ کو 120 قنطار سونا اور مسالے کا بہت بڑا انبار اور بیش بہا جواہر دیے، اور جیسے مسالے سبا کی ملکہ نے سلیمان علیہ السلام بادشاہ کو دیے، ویسے پھر کبھی جو ہے ایسی بہتات کے ساتھ نہ آئے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ یعنی انہوں نے سبا کی ملکہ کو سب کچھ جس کی وہ مشتاق تھی اور جو کچھ اس نے مانگا، پھر وہ مطلب وہ دیا، پھر وہ اپنے ملازموں سمیت اپنی مملکت کو لوٹ گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے یعنی اس کو بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا۔ تو بہرحال تو اس سے یہ کچھ باتیں تورات کی آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور پھر ساتھ ہی اس نے جو ہے وہ دین اسلام کو جو ہے وہ قبول کر لیا۔ تو ایک طرف دیکھیں فرعون کا کردار ہے، موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر اس کے دربار میں گئے ہیں، وہ گئے ہیں اور فرعون قبول نہیں کرتا۔ دوسری طرف اہل مکہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بیچ میں رہتے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں، دعوت دیتے ہوئے وہ قبول نہیں کر رہے، انکار کر رہے ہیں، ہر درمی ضد دکھا رہے ہیں۔ تیسری طرف جو ہے وہ ملکہ سبا کا جو ہے وہ کردار ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی، اور کیا تھا، علی وجہ البصیرہ، بصیرہ کی وجہ سے بہت سے واقعات اس کے سامنے آتے رہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ دین اسلام کو جو ہے وہ قبول کرتی چلی گئی۔ تو اصل بات جو ہے وہ کیا ہے کہ اتنا بڑا فرما روا اور اس کے پاس کئی گنا زیادہ مال و دولت، یعنی اس کے پاس ملکہ سبا سے بھی بڑھ کر مال و دولت تھا نا سلیمان علیہ السلام کے پاس، لیکن وہ اتنا اللہ کا شکر گزار، اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ ان چیزوں نے ملکہ سبا کو مجبور کر دیا کہ وہ برملا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایمان کا اعلان کر دے۔ تو یہ ہے اہم پیغام جو کہ ہمیں ملکہ سبا کے کردار سے ملتا ہے۔ اچھا اب ہم ایک دفعہ پھر جتنا ہم نے پڑھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اور ملکہ سبا کے بارے میں، تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے عمل کے لیے پھر اس میں سے اصول کیا نکلتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ نظام شورا کی اہمیت اور افادیت ہے، ہے نا، کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں، کلاس روم میں ہیں یا گھر کے اندر یا خاندان کے اندر یا جو ہے معاشرے کے اندر، تو وہاں پہ کیا ہونا چاہیے، نظام شورا ہونا چاہیے، وہ بہت اہم ہے۔ اور ہمیں جو بھی کمی بیشی لگتی ہے ہمیں مشورے دینے چاہیے، جیسے ہمارے پاس بھی ایک باکس ہے آپ کی کلاس میں، ہم نے رکھا ہوا ہے، اس میں آپ بغیر نام لکھے، بعض اوقات یہ لگتا ہے نا کہ اگر امی ابو کو کوئی بات کہی تو برا مانیں گے یا ٹیچر کو کہیں گے تو برا مانیں گے، ہے نا، تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اپنا فرض جو ہے وہ ادا کرتے رہیں، اور ٹیچر یا والدین یا کوئی بھی جو ہے وہ ذمہ دار شخص وہ برا کیوں مانے، کیونکہ مشورہ جو ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں رحمت ہوتی ہے۔ تو عمل کے لیے اصول ہمارے سامنے کیا آیا کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ ملکہ بلقیس بھی اپنے جو درباری تھے ان سے مشورہ کر رہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، تو وہ بھی مشورہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے جو ہے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مشورہ کرنا چاہیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور خاص طور پر یہاں پہ ملکہ سبا کا جو ہے وہ مشورے کا ہمارے سامنے جو ہے وہ کردار اس کا آتا ہے. اچھا اب دوسری بات، دوسرا اصول کیا ہے کہ اصل چیز عقیدہ اور ایمان ہے، عقیدہ اور ایمان انمول ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے سے یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ ایمان، عقیدہ، دین اور اسلام انمول ہیں، قیمتی ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ بہترین ہیں. ان کے بدلے میں دنیا جہان کی ساری دولت جو ہے امارت ہیچ ہے. تو یہی بات ہے جو ملکہ سبا کو جو ہے وہ ایمان لانے پر مجبور کر دیتی ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کی کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے نا، نہ اس کے تخت سے، نہ اس کے وفود سے، نہ اس کے تحفوں سے. اور جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کردار اہل ایمان حکمرانوں کو یہ درس دیتا ہے، دنیا میں قیامت تک ہر لیڈر کو یہ درس دیتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ایمان کی خاطر دنیا کا بڑا سے بڑا بھی اگر کسی کو کوئی لالچ ملے تو اس کو ٹھکرا دے، اس جو رشوت ہے اس کو قبول نہ کرے، اور اس کے بدلے جو ہے وہ ایمان اور عقیدے کی دعوت جو ہے نا اس کو دنیا میں عام کریں. سعودیہ کا جو ہے وہ کنگ ہو، یا پھر فلسطین کا ہو، یا پاکستان کا، جو بھی اسلامی ممالک کے امراء ہیں اور لیڈر ہیں، ان کو ان کے لیے، مسلم حکمرانوں کے لیے اس میں درس عبرت ہے کہ چند ٹکوں کی خاطر ایمان اور اہل ایمان کے خلاف ہنود اور یہود کے دست و بازو نہ بنیں، اپنے ایمان والے مجاہدین کو ان کے سپرد نہ کریں، اور جو ہے وہ عیش و عشرت کی جو زندگی ہے اس کی بجائے جو ہے وہ ایمان اور عقیدے کی زندگی جو ہے وہ اس کو ترجیح دیں. تو یہ اہم کردار ہے کہ عقیدہ اور ایمان انمول ہیں. تیسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کردار سے، تواضع اور انکسار کا درس ہے نا. کیونکہ عام طور پر لوگوں کے پاس جب بہت زیادہ علم ہوتا ہے نا یا دولت ہوتی ہے تو ان کے اندر کبر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کے موتیوں سے مالا مال کیا تھا، بہت دیا تھا، اور مقام اور مرتبہ بھی بہت اونچا تھا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ چونٹیوں کی بولی سمجھ کر غرور میں مبتلا نہیں ہوتے ہے نا، ہدہد کے لیے سزا کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن جب ہدہد اپنی غیر حاضری کا عذر پیش کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں، ہے نا. تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ جو ہیں آپ کے اندر انکساری پائی جاتی تھی. پھر اس سے ہمیں ایک اور پیغام ملتا ہے کہ عالم الغیب صرف ذات الہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہدہد نے بات بتائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھی، ہے نا. تو اس سے ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے، کیونکہ ہدہد آ کر کہتا ہے احد تو بما لم تحط بہ، کہ غیب کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس. تو کیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم غیب کی خبریں جو ہے وہ جانتے ہیں، اور جن بھی نہیں جانتے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے تھے اور آپ کی وفات کی خبر بڑے عرصے بعد جنوں کو پتا چلی، جب وہ لاٹھی جس کو بھوننے جو ہے وہ کھا لیا. جیسے سورت سبا میں آپ اس کے بارے میں پڑھیں گی آیت 14 میں، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نہ نے دی سوائے گھن کے کیڑے نے جو ان کے اعصاب کو کھا رہا تھا. جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. تو جنہوں کو بھی غیب کی خبر نہیں ہے اور پیغمبروں کو بھی نہیں ہے. اچھا پھر ایک عمل کا اصول کیا پتہ چلتا ہے کہ توحید پرست ہدہد، ہدہد جو انجینئر تھا ہے نا، وہ انجینئرنگ کرتا تھا نا، پرندوں میں بھی جو ہے وہ بہت سے لیڈر تھے، جرنیل تھے اور انجینئر تھے. تو اب یہ انجینئر جب نظر نہیں آیا جو نیچے سے پانی کا پتہ بتاتا تھا کہ پانی قریب ہے اور پھر زمین کھودی جاتی تھی، تو تھا یہ توحید پرست. تو اس نے عجیب بات کیا بتائی کہ بڑے قریب میں جو پڑوسی ملک میں ملکہ ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ سورج کی پوجا کرتی ہے. اس میں وہ بڑا حیران تھا ہدہد، ملکہ بلقیس کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اس کے تخت کا ذکر کرتا ہے، اس کی شکایت کیا کرتا ہے؟ تخت کی شکایت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے عرش عظیم، اور جو ہے اس کی حاصل شدہ نعمتوں کا بھی ذکر کرتا ہے، پر شکایت کس کی کرتا ہے؟ وَجَتْتُوَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَعْتَدُونَ۔ تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ یہ جو ہے نا باقی چیزیں بھی کائنات کی، ان کے اندر جو ہے توحید کا، اللہ کی پہچان کا، اللہ کی اطاعت کا جو ہے وہ احساس پایا جاتا ہے، اور یہی توحید کا درس دینے کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا۔ تو پرندہ تو کام کرے، وہ جس کے لیے انسانوں کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے کئی لاکھ انبیاء کو بھیجا، اور انسان میں اور آپ وہ کام نہ کریں۔ مجھے اور آپ کو لوگ جو شرک میں نظر آتے ہیں، ہم ان کو توحید کی دعوت نہ دیں، ہمیں کوئی اچنبھا نہ ہو، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، ہمیں کوئی حیرت نہ ہو۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ توحید پرست جو انجینئر حدود تھا، اس کی باتیں میرے اور آپ کے لیے نصیحت اور ہدایت سے کم نہیں ہیں، اس سے ہمیں نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ دستگیر اور گنج بخش اور اس طرح کا جو غوث اعظم کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور پیغام ملتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ فن تعمیر کا شاہکار محل ہے نا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے انعامات کی بارش کی ہوئی تھی، تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، ابدیت میں رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حصار میں رہتے ہوئے نعمتوں کا استعمال کرنا کوئی غلط نہیں ہے، ہے نا۔ شاہی میں فقیری کی، یہ ہے اصل بات کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں، ایسا نہیں تھا کہ دنیا کے ہو گئے، دنیا ان کے قدموں کے نیچے تھی، پر دل انہوں نے اللہ کو دیا ہوا تھا۔ تو یہ، اور پھر اہم پیغام جو اس پوری واقعے کا اور اس کہانی کا نچوڑ ہے، اور وہ ہے شکر گزاری کا درس، کہ ہمیں جو ہے شکر گزاری اختیار کرنی چاہیے، اللہ کا ہو جانا چاہیے۔ اور یہ بات ہم یاد رکھیں کہ شکر گزاری جو ہے وہ بڑی تاثیر رکھتی ہے۔ شکر گزاری سے کیا ہوتا ہے کہ نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور جب انسان نشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے محروم کرتا چلا جاتا ہے۔ سورت نمبر 14 آیت نمبر 7، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا، اور اگر تم نشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے، ہے نا۔ تو جو اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ ہم سب کو جو ہے وہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ان نعمتوں پر، ان نعمتوں کا ادراک کریں، ان نعمتوں کا احساس کریں۔ تو اگر ہم جو ہے وہ شکر ادا کریں گے زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی، تو پرانی نعمتیں ہمارے پاس قائم رہیں گی، ان کو بقا ملے گا، اور نئی نعمتیں اللہ تعالی ہم کو عطا کریں گے۔ وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہمیں زیادہ نعمتیں چاہیے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور جب تیرے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا۔ یہ سورت ابراہیم ہے، اس میں کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیرے رب نے کہا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس جملے کو کثرت سے کہنا، مختلف دعائیں پڑھنا، اور پھر اپنے دل کے اندر شکر کے احساس پیدا کرنا، اور اپنے عمل کے اندر بھی، اور اپنی گفتگو سے جو شکوے شکایتیں ہیں نا، اس کو میں اور آپ ختم کریں۔ کبھی کلاس فیلوز کی، کبھی والدین کی، کبھی اولاد کی، کبھی دوستوں کی۔ اور یاد رکھیں دنیا میں ہر شخص جو ہے وہ آزمائش میں ہے نا، تو آزمائشوں میں تو ہیں ہی، لیکن کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے زندگی کا سفر کاٹنا ہے، اگر جھوم کر آہ بھرنے کا فن سیکھ لے، جھوم کر آہ بھرنے کا فن سیکھ لے۔ تیرا سوزے درو تجھ کو دے گا جنوں، جھوم کر رقص کرنے کا فن سیکھ لے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ رقص کرنا شروع کرنا ہے، بلکہ کیا ہے کہ زندگی کے جو نشے و فراز ہیں، اس میں جو ہے وہ ہنستے مسکراتے اس میں سے گزرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، آپ سب سے بڑھ کر شکر گزار تھے۔ کیسے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا نا، اور عورتیں زیادہ ناشکری کرتی ہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج میں جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا، کبھی شوہروں کا شکوہ اور کبھی زمانے کا اور کبھی صحت نہ ہونے کا اور کبھی بڑھاپے کا اور نہ جانے پتہ نہیں کتنی فہرستیں ہیں. تو آج سے ایک ہوم ورک یہ ہے کہ میں اور آپ خود اپنا جائزہ لیں کہ ہم صبح سے لے کے شام تک ہم نے کتنے شکوے کیے ہیں، کتنی شکایتیں کی ہیں، کتنی اللہ کی ہیں اور کتنی لوگوں کی ہیں، ہے نا، اور کتنا میں نے جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اور کتنی نافرمانیاں کی ہیں اور کتنی اللہ کی جو ہے وہ عطاعت کی ہے. یہ کہانیاں بڑی اچھی ہیں، یہ کہانیاں بڑی خوبصورت ہیں، لیکن یہ ساری کہانیاں جو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی سناتے ہیں ان سے ایک ہی ہمیں پیغام ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا، اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کرنا، اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا استعمال کرنا. ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ہمارے چہرے بشرے، ہمارے جسم سے، ہمارے لباس سے، ہمارے گھر کے استعمال سے نظر آنی چاہیے، لیکن کبر کا رنگ لیے ہوئے نہیں، ابدیت کا جمال لیے ہوئے، اللہ کے آگے جھکنے کا احساس لیے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.